بسم الله الرحمن الرحيم. ام المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. حضرت شیخ قدس روح کہ جو آخری کلمات ہم نے سنے وہ بھی یا کریم یا کریم یا کریم، یہ تھوڑی دیر تسبیح چلتی رہی، پھر اور نزدیک پہنچ گئے، یا کریم یا کریم، پھر او کریم او کریم، کتنے نزدیک، او کریم. بارگاہ نبوی اور بارگاہ ایزدی، حق تعالی شانہ کی بارگاہ اور اس کے پاک رسول کی بارگاہ، دونوں کے آداب جدا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی والہانہ انداز میں بھی یہ طرز، یہ کلمات اختیار نہیں کیے جا سکتے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تم جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکار سکتے. اور حق جل مجدہ کو جس طرح چاہو پکارو، جس طرح. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، کسی کو دیکھا کہ وہ خطاب کر کے خدا کو کہہ رہی ہیں کہ او تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بال بناتا، تجھے یہ کرتا، تیرا سنگار کرتا، بناؤ سنگار کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا کہ ارے خدا کے لیے، حق تعالی شانہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اوہو، اس کی جو مناجات کی حلاوت تھی تم نے ختم کر دی. تو گویا آداب سے بالا تر اللہ جل شانہ ایسا قرب اپنی ذات عالی سے ہمیں بھی عطا فرمائے، خاص طور پر اس مقدس رات میں اسی کو اسی سے مانگے، اسی کو اسی سے مانگے اور اسی سے یہ اعوذ بک منک، کتنا سخت کلمہ ہے، اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کلمہ ہے، کیا دعا ہے یہ. حالانکہ وہاں قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہاں حدیث پاک کی دعا ہے، قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، تو وہاں اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، منک تجھ سے. اوہ کیا دعا ہے. حق تعالی شانہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ قدس روح، او کریم او کریم، تو آخری کلمہ، اس کے بعد ہم نے اور کوئی کلمہ نہیں سنا، درس کتنے قریب سے پکارا ہوگا. تو حضرت شیخ قدس روح کا ذکر کل ہو رہا تھا کہ حضرت حکیم علوم الثانوی قدس روح نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلافت دی, تو اس تذکرے کے موقع پر میں نے وہ شعر سنایا کہ حضرت انہیں جو خلافت ملی وہ اس شعر پر کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت ہے اپنی اپنی ادھر ان کی ادھر میری. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اس کی جگہ اور شعر سنا ہے, جیسے حضرت مدنی قدس الروح والے قصے میں فرمایا تھا اسی طرح یہاں فرمایا کہ ہم نے اور شعر سنا کہ جس پر انہیں خلافت ملی ہے. پھر حضرت نے خود سنایا روتے ہوئے, سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا کہ خلوت ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس پر انہیں خلافت ملی. اب یہ بھی کتنے قریب سے خواجہ صاحب پکار رہے ہیں حق تعالی شانہ کو, سب تمنا, کاش کہ آج مبارک رات میں ہم تمام تمناؤں کو رخصت کر دیں. وہ تھے اللہ والے خواجہ صاحب جنہوں نے رخصت کر دی تمام چیزیں, اور اسی کو پکارتے رہے, مانگتے رہے, اسی کو اسی سے مانگتے رہے. سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا کہ خلوت ہو گئی. تو ان حضرات نے اسی کو حاصل کرنے کے لیے تمام مجاہدات کیے. پہلے دن جملہ نقل کیا تھا جو عوام خواص سب کی زبان پر کی بڑا مجاہد ہے رمضان, تو عرض کیا تھا کہ یہ تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے, صرف اوقات کی تبدیلی ہماری, تو کھانے پینے کے اوقات کو بدلنے کے سوا کچھ نہیں, مجاہدات تو ان کے تھے. تو مجاہدات میں پھر ابھی ذہنی فکری علمی مجاہدات کے ذکر میں علامہ عز الدین ابن جماع کا ذکر کیا تھا, تو کتنا مجاہدہ کہ ان کی تصانیف ہیں کتنی, 1000 تصانیف, اور تصانیف بھی ان کی کیسی ہیں وہ دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف دیکھیں, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کا جائزہ لینا ہو تو اسی موضوع پر کوئی دوسری کتاب کسی کی تصنیف کھول لیں, تو جو دوسرے کی تصنیف ہوگی اسی موضوع پر تو اسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مسودہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوگی. کیسی عظیم تصانیف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شاگرد کا یہ حال تو ان کے استاذ, ان کی وہ 1000 تصانیف کس درجے کی ہوں گی. اور یہ حق تعالی شانہ نے جو انہیں حافظہ عطا فرمایا تھا اس کا نتیجہ کہ رمضان المبارک میں روز ایک ایک پارہ پڑھ کر تراویح میں سنا دیا, ایک مہینے میں قرآن کریم حفظ. تو ہمارے یہاں اس حافظے کے سلسلے میں ضرب المثل حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کوئی کام نہیں تھا سوائے خدا اور رسول, ہر وقت سامنے اسی کو دیکھتے رہیں, اسی کو پڑھتے رہیں, اسی کو سوچتے رہیں. فرماتے ہیں کہ میں علم کی فکر میں مستغرق رہتا ہوں, ہر وقت اسی کو سوچتے رہتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں کتنا سوچتا رہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے چاند کے ساتھ ہی قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہوں. دن گزرتے جاتے ہیں، 29واں دن آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ او ہو، میں نے تو ابھی چند ورق پڑھے، آگے چلتے ہی نہیں۔ کھول کر اس کے معانی قرآن کریم کے رموز و اسرار، حق تعالی شانہ کے کلام کے رموز میں اتنے غرق ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو پھر سوچتا ہوں کہ او ہو، اگر آج چاند ہو گیا تو میرا قرآن ادھورا رہ جائے گا، پھر جلدی جلدی میں ختم کر لیتا ہوں کہ ایک قرآن تو ہو جائے۔ کہتے ہیں ہر رمضان میں یہ حال ہوتا تھا۔ اور ان کے گھر والے بیان فرماتے ہیں کہ کتاب دیکھتے دیکھتے کبھی کھانے پر بلایا، کسی اور ضرورت کے لیے، تو وہ انجام دے رہے ہیں، ایک دم مڑے ہنس رہے ہیں، ہنستے ہنستے ہنس رہے ہیں، جا کر کتاب کھولی، بیٹھ گئے، اس کو دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد پھر اب بلانا پڑتا تھا، پھر واپس تشریف لاتے۔ تو کہتے ہیں بارہا ایسا ہوتا تھا، گھر کے باہر کے خادم دابیل میں ہیں، سملک میں ہیں، سلیمان کوٹھڑی والا حضرت کے خدام میں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مطالعے میں مصروف ہوتے تھے، استنجے کی حاجت ہوئی، گھر کے بیت الخلاء میں دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، پھر واپس مڑے، پھر کتاب کھولی، پھر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اٹھے، پھر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ تین دفعے حضرت استنجے کے دروازے پر آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ گھر والے فرماتے ہیں کہ حضرت تیار ہو کر مسجد کے لیے تشریف لے جاتے، مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے، پھر یاد آ گیا، پھر جلدی جلدی دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، کتاب کھولی، وہ مضمون دیکھا، پھر واپس مڑے۔ تو حضرت نے خود فرمایا کہ میں فکر علم میں مستغرق رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و حدیث کے علوم سے ایسا استغراق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت نے دیکھا کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے زمانے میں بھی مدرس تھے مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ مراد آباد تشریف لے گئے تھے، پھر حضرت مدنی قدس روح کی علالت کے آخری ایام میں حضرت کی وفات کے بعد بخاری آپ کے ذمے ہوئی، اور اس وقت پھر دوبارہ تشریف لائے تھے۔ تو جب پہلی مرتبہ قیام تھا دارالعلوم میں، تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب فتح الباری کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ پوچھا کہ روز کتنے صفحات دیکھ لیتے ہو؟ تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں تقریباً 30 صفحے کا مطالعہ روز کرتا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20 دن میں پوری فتح الباری کی تمام 13 جلدیں دیکھ لی تھی، وہ دیکھنا کافی ہو گیا ایک ہی دفعے، ساری عمر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کیا حق تعالی شانہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں میں سفر میں بھی رہتا تھا، تو ہم کشمیر پہنچے تو وہاں علماء میں کسی طلاق کے مسئلے میں اختلاف چل رہا تھا، حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی لکھنا شروع کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف ایک طلاق کے مسئلے پر پوری ایک عظیم کتاب لکھوا دی۔ تو جب کتاب حضرت نے فرمایا کہ بس بھائی اب ختم کرو، تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا املاہ البحر الزاخر والحبر الکامل، تو حضرت نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کچھ لمبا لکھتے چلے آ رہے ہیں، لکھنا ہے انور شاہ، فرمایا میں کیا لکھا، تو ان کو بتانا پڑا کہ یہ لکھا، فرمایا سب کاٹ دو، لکھ دو مولوی انور شاہ، مولوی انور شاہ، یعنی کتنی توازو اور کتنی نفرت ان القاب سے حضرت شیخ قدس روح کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے فوراً بعد کی کوئی چھپی ہوئی کتاب ابھی قریب میں میرے پاس تھی، تو میں نے جہاں فہرست وغیرہ ہوتی ہے کتابوں کی، تو عام طور پر ذہن نہیں گیا کبھی کہ یہ تو دیکھا کہ فہرست ہے، کتابوں کے نام ہیں کہ ہمارا یہ بھی کتب خانے سے کتابیں یہ مل سکتی ہیں، تو میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یحییٰ کتب خانہ تھا، تو نیچے تاجر کتب مولوی محمد یحییٰ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، تو حضرت کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب کا وصال ہو گیا، اب حضرت والد صاحب کی جگہ کتب خانے کے ذمہ دار ہیں، تو حضرت نے جو وہ کتاب چھپوائی تو جہاں لکھا تھا تاجر کتب مولوی یحییٰ، تو اس پر حاشیہ لگایا، حاشیہ کا نشان، اور نیچے حاشیہ پر لکھا حضرت نے کہ ناظرین مولوی یحییٰ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت فرمائیں، مولوی محمد زکریہ. اس سے آگے اپنے والد صاحب کے لیے بھی حضرت لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت قبلہ والد صاحب، بلکہ لکھا کہ مولوی صاحب مرحوم ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. تو یہی حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی لکھ دو مولوی انور شاہ. یہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم تو ایسے عظیم ہیں دونوں طرح کے، یہ ظاہری علوم بھی اور باطنی علوم بھی. اب تمام بخاری کی کتابیں اس کی شروع حضرت کے دماغ میں کھلی ہوئی ہے، لیکن جب حضرت کے ذمے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کی گئی اور پہلی مرتبہ آپ کے سپرد ہوئی بخاری شریف، تو حضرت نے سرہند شریف کا سفر فرمایا. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اب بخاری شریف پڑھانی ہے، تو حضرت نے جو فتح الباری کا مطالعہ فرمایا تھا تو جگہ جگہ حضرت فرماتے تھے اور لکھتے تھے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفیہ کے دلائل ہیں، حنفیہ کی مستدلات میں جو احادیث ہیں، ان احادیث کے جو راوی ہیں، ان راویوں کے حالات میں جگہ جگہ ان کی تجریح اور ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، تو حضرت پھر اس کو بیان فرماتے تھے کہ فلاں حدیث کی سند میں اس راوی کے متعلق، فلاں حدیث کی سند میں اس راوی کے متعلق، ایک ہی پوری کڑی میں ایک راوی کو کمزور کر دینا کافی ہو جاتا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، لیکن حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر میں خبر لیتا ہوں حافظ ابن حجر کی کہ تم نے اس جگہ یہ حرکت کی، اس جگہ ایسا کیا، نہیں، ہزار دفعے سوچا اور سوچنے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے سرہند شریف کا سفر کیا، حضرت مجدد البسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا شان تھی ان حضرات کی. جیسے حضرت شیخ قدس روح ہر سفر میں پاکستان بارڈر سے جب تشریف لے جاتے تھے تو ہر سفر میں سرہین قیام ہوتا، گھنٹوں مراقب رہتے، مراقبے میں جو ملاقات ہوتی اس کے متعلق بیان فرماتے، دوسروں سے پوچھتے. تو ایک دفعہ میں نے کہیں بیان کیا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، مزاحل العلوم کے شیخ الحدیث دونوں ایک جیسے، جیسے کہ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دونوں جگہوں کے متعلق، فرمایا کہ وہاں دیوبند میں بھی میرے میزبان وہاں کے شیخ الحدیث، اور یہاں بھی میرے میزبان مزاحل العلوم کے شیخ الحدیث، اور میرا قیام کچا گھر. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں مراقبہ فرمایا اور وہاں سے ہدایات ملی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر حضرت نے درس میں ان تمام کتابوں کو کھول کر بتانا شروع کیا طلبا کو کہ دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے، اور اس راوی کے متعلق ذہبی نے یہ لکھا، دار قطنی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. تو جیسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پوچھا سرین شریف جا کر، اور آپ کو ہدایت دی گئی کہ نہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے بلکہ مذہب حنفیت کی حفاظت کے لیے یہ بڑا تمہارے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا مذہب حنفی کا دفاع کیا ہے قریب میں شاذ و نادر کسی نے کیا ہو. تو جیسے وہ خود سرہند جا کر ہدایت لیتے ہیں، تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر ایک تصنیف فرما رہے ہیں، انہیں اوپر سے خود بخود ہدایات مل رہی ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی شرح لکھوں، شرح لکھنی شروع کی. ابھی دو تین شعر ہی کی شرح لکھی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کام بند کر دو، اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا روم نے جو باتیں اسرار کے انداز میں لکھی ہیں تو تم انہیں آشکارا کیوں کرتے ہو، ان اسرار کو کھولتے کیوں ہو، یہ تو ان کے منشا کے خلاف ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ اسرار ہی رہے. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ ایسے اسرار ہیں کہ اگر انہیں کھولا جائے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ وہ ایک شہزادی کا قصہ اور بھنگن کا قصہ لکھا ہے، اس میں بڑا عجیب و غریب، بڑا عجیب. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح انہیں اسرار ہی رہنے دو. تو یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں سوچا کرتا ہوں کہ گھر والے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایسی کوئی چیز یاد آتی تو ایک کشکول تھی اس میں لکھ لیا کرتے تھے. تو وہ ایک کشکول تو ہمیں ملی تھی جس کا بار بار تذکرہ ہوا، حضرت مولانا محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں، کہ ان کے پاس تھیلے میں ہمیشہ کشکول کلیمی رہا کرتی تھی، تصوف کی ایک عظیم کتاب، سلسلے چشتیہ کے بہت اونچے اولیاء اللہ میں سے خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ، تو ان کی دو کتابیں بڑی مشہور، ایک مرقع اور ایک کشکول. تو حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی، ان کا خاندان بھی بڑا عجیب و غریب خاندان، مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا دور ہے، اس کی محبوب بیوی کی قبر پر وہ کوئی قبہ بنانا چاہتے ہیں، اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. یہاں مانچسٹر میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھانجی کے صاحبزادے جو وہاں مسجد میں امام تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت پھر حضرت سے، اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں، تو خط و کتابت مسلسل رہی. میں نے سب تفاصیل لکھی کہ اس طرح انتقال ہوا، اس طرح جنازہ ہوا. تو وہاں سے لاہور سے ان کے گھر سے تقاضا آیا کہ ان کی قبر پر کوئی کتبہ لگایا یا نہیں، تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کتبہ جس پر نام اور تاریخ ہو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، اور کوئی چیز اس میں نہ لکھی جائے، تو بس اس حد تک اجازت ہے کسی قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے کہ کوئی پتھر لگا کر اس پر نام اور تاریخ آپ لکھ دیں. لیکن شاہجہاں نے قبہ بنانا چاہا، کوئی عمارت بنانی چاہی، تو انہوں نے ہر جگہ پتا کیا، پوچھا کہ سب سے بہتر معمار کہاں، تو دنیا میں سب سے مردم خیز علاقہ جہاں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں سمرقند دریائے جیحون کے کنارے پر ایک جگہ ہے خجند، خجند نامی علاقے میں حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان احمد رہا کرتے تھے، انہیں وہاں سے خجند سے لایا گیا. تو یہ ان کے دادا احمد یہ معمار ہیں تاج محل کے، اور یہ معمار ہیں لال قلعے کے، یہ معمار ہیں تمام مشہور عمارتوں کے جو شاہجہاں کے دور میں بنی ہیں، اور یہ معمار ہیں لاہور میں جتنی شاہجہاں کے دور کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں سب کے معمار وہی ان کے دادا جان. اور پھر اسی کے نتیجے میں انہیں بڑے القاب دیے گئے، کہیں مہندس، کہیں ماہر، مختلف القاب کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں. اور شاہجہاں نے کہا جو چاہو آپ لے سکتے ہو، بڑا انہیں نوازا گیا ہر طرح سے دنیاوی طور پر بھی. تو یہ حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو لال قلعہ اور جامع مسجد کے بیچ میں جگہ دی گئی کہ جتنی چاہے یہاں زمین لے لو، اس لیے کہ جامع مسجد بھی ان کی بنائی ہوئی، اسی لیے جامع مسجد کی پیشانی پر جو فارسی اردو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ان کے دادا جان کے صاحبزادے مولانا نور اللہ ان کی تحریر ہے، آج تک موجود ہے. تو اسی جگہ پر جہاں انہیں زمین دی گئی تھی، جہاں اس خاندان کی رہائش تھی، وہیں پر ان کا مدرسہ تھا حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ صاحب جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اس میں اس زمانے میں بڑی زبردست ان کی خانقاہ ہوتی تھی، اور بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں بخاری شریف خود پڑھاتے تھے. لکھا ہے کہ حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. کون جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے عظیم بزرگ جو جن کے قدم کے لیے ترستے تھے بڑے بڑے ملوک اور سلاطین، تو وہ خود تشریف لے گئے، مگر حضرت مولانا کریم اللہ صاحب مشغول ہیں تو انہیں انتظار کرنا پڑا، تو اس وقت کس میں مصروف تھے؟ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اتنے بڑے علامہ. اسی طرح انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں اہم ترین ایک ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے قرآن القرآن. اور یہ تفسیر کس پائے کی اونچی تفسیر کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تباعت کے لیے خود میرٹھ تشریف لے جاتے ہیں اور خود اسے تباہ فرماتے ہیں. اور جب تباہ ہو گئی تو اس پر انہیں اتنی مسرت ہوئی کہ حضرت نے ایک قصیدے کی شکل کے بہت سارے اشعار اس کتاب کے متعلق لکھے. اس لیے کہ وہ کتاب جو تفسیر کی ہے قرآن القرآن، ہو بہو ایسی جس طرح کے شوافے کی جلالین، اس انداز کی حنفیہ کی جلالین اسے کہہ لیجئے. تو اس میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 786، اس طرح اس کی تاریخ لکھی، اور اس کی تاریخ میں قطعات کہے، اشعار کہے. ایک مجھے یاد رہے گی آسان سا، ختم المصاحف، اس کے کلمہ، ان حروف کو آپ جوڑیں تو یہ 1290 کی 1290 ہجری کا عدد نکلے گا جس وقت یہ کتاب چھپی ہے. تو یہ حضرت مولانا کریم اللہ صاحب جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب و غریب ان کے احوال، اور ان کے مریدین کے احوال، ان کے خلفاء کرام اور ان کی بھیڑ تصانیف. تو یہ ابتدائی عمر میں تو جس طرح کہ آپ نے سنا کہ شاہ جہاں سے اتنا قریب یہ خاندان، تو وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کے احمد معمار کے بیٹوں کو اور ان کے پوتوں کو چاہتے ہوں گے. تو لکھا ہے کہ وہ عیش کی زندگی، مزے کی زندگی، علم بھی ہے مگر دولت اپنے ساتھ کچھ بلائیں لے آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں انہیں وہ کسی طرح کہیں عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے، اگرچہ یہ کلمہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ دوستو یہ بہت غور سے سننے کی چیز ہے کہ یہ محبت ایسی عظیم عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور احادیث میں جگہ جگہ اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا مصرف میں ہوں اور میرا خدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرماتے ہیں. تو اب اسی کلمے کو دوسری جگہ کو استعمال کرے گناہ. اسی لیے حضرت میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صوفیاء کرام، ان کو صوفی کہہ کر کے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ تو دنیا کے سب سے عقل مند ترین انسان. کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھا ہے. عشق جہاں استعمال کریں گے تو فسق کی جگہ کتنا بڑا گناہ، اور محبت کا استعمال کریں گے غلط جگہ تو اس عبادت کو غلط جگہ استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اپنی محبوبہ کے متعلق کہے کہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے چرنوں میں، تیرے پیر میں سجدہ کرتا ہوں. تو مفتیان کرام جٹ سے کاغذ قلم لے کر دائرہ ایمان سے اسے خارج کر دیں گے کہ محبت کو اس نے غلط جگہ استعمال کیا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی روگ لگ گیا شاہی خاندان کے ساتھ رہنے کا اثر، لیکن سعید الفطرت تھے، تنبہ ہوا کہ او ہو یہ کاہے میں، جس طرح کہ کچھ دن سنایا تھا کہ بیوی اس سے محبت بڑھ گئی تو اس سے توبہ کی اور حق تعالی شانہ سے دعا کی کہ الہی میں کاہے میں پھنس گیا، تو اسی دن وہ بیمار ہوئی، تین دن میں فوت ہو گئی. اس کو دفن کر کے پھر خوشی خوشی چلے اپنے آقا کی طرف جس کے لیے فارغ ہونا چاہا تھا، پیدل حج کیا. تو خواجہ کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب تنبہ ہوا تو دہلی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو مجذوب تھے، رستے میں پڑے رہتے. تو نشانی یہ ہوتی تھی کہ جو کوئی جا کر کوئی ہدیہ پیش کرتا اگر قبول فرما لیتے تو گویا اس کا کام بن گیا، ورنہ اکثر و بیشتر سب کو مسترد فرما دیتے ہیں کہ پھینکو اس کو. جیسے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لے جاؤ. تو یہ لے کر پہنچے تو انہوں نے قبول فرما لیا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک مجذوب وہاں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے خود مجھے بلایا اور مجھے ایک سیب دیا. تو میں نے تو ادب کے مارے لے لیا مگر کھایا نہیں، مجھ سے لے کر کسی اور نے کھا لیا، فوراً انہی کی طرح سے وہ جذبی حالت میں ہو گئے، مجذوب بن گئے. وہ بھی دنیا مافیہ کا کچھ پتہ نہیں. اسی طرح نانوتا کے ایک بزرگ اسی طرح کے مجذوب سے ایک سیب لے کر پہنچے، اپنے گھر پر لے جا کر رکھا تو سیب تو زیادہ زیادہ تین دن رہے گا، ہفتہ بھر رہے گا، دو ہفتے رہے گا. کہتے ہیں کہ وہ مہینوں سالوں طاق میں پڑا رہا اسی طرح کا سیب، کوئی تغیر نہیں. تو مجذوب کو جو نظر پیش کی انہوں نے قبول فرمایا، تو ان کی توجہ کی برکت سے وہ حالت ٹھیک ہو گئی جو گناہ کی طرف لے جا رہی تھی. مگر اب یہ حال ہو گیا کہ وہ ان کی طرف مجذوب بن رہے ہیں، تو برداشت نہیں ہو سکا. تو عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں رہا جاتا، برداشت نہیں ہوتا. تو مجذوب ہنس کر کہنے لگے کہ اوہو، ہمارے پاس تو ایسی آگ ہی آگ ہے، کاش کہ ہم مجذوب ہی ہو جائیں، آگ ہی ہمیں مل جائے تاکہ دنیا چھوٹے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آگ ہی آگ ہے، ہاں اگر تمہیں پانی چاہیے تو پھر یہاں نہیں، رستے میں دلی کے کوچے میں پڑے ہوئے ہیں. مگر انہیں پتا ہے، نام لے کر فرمایا کہ حضرت یحییٰ مدنی مدینہ شریف میں ہیں، ان کے پاس جاؤ، تمہارے لیے ان کے پاس پانی مقدر ہے. یہ آگ پر سے مجھے یاد آیا کہ حضرت رائے پوری قدس روح کی خدمت میں کسی نے خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے آج خواب میں دیکھا کہ آگ ہے، زبردست عظیم الشان آگ، بالکل اس کے بیچ میں حضرت شیخ قدس روح آلٹی پالٹی مار کر آرام سے مراقبے میں تشریف فرما ہے، اور حضرت کے ایک مونڈے پر دو سونے کی اینٹیں رکھی ہیں، دوسرے پر دو سونے کی اینٹیں رکھی ہیں، دو اینٹیں دائیں زانو پر رکھی ہیں، دو اینٹیں سونے کی بائیں زانو پر رکھی ہیں، اور ایسی عظیم آگ کے بیچ میں رہ کر حضرت پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، اپنے مراقبے میں مشغول ہیں. تو حضرت رائے پوری قدس روح نے فرمایا کہ یہ آگ عشق کی آگ ہے جس میں حضرت جل رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں، اور یہ سونے کی جو اینٹیں ہیں یہ وہ نسبتیں ہیں جو بزرگوں کی حضرت کی طرف منتقل ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی نسبتوں سے ہمیں بھی وافر حصہ مقدر فرمائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. کسی سے کسی طرح کی باتیں کرنے کے بجائے